This is VOA News. I'm Jim Bertel. Tens of thousands of masked protesters hit Hong Kong streets Sunday in defiance of a new ban on facial coverings. Riot police later swept in with volleys of tear gas and muscular arrests as peaceful rallies again degenerated into widespread violence and chaos in the semi-autonomous Chinese territory. A day after nuclear talks between the U.S. and North Korea broke off, North Korea says it has no intention of continuing talks with the United States unless it abandons its hostile policy against the North. AP's Ben Thomas reports.
The State Department describes the talks as good discussions that it intends to build on in 2 weeks. But North Korea's chief negotiator says the talks on Pyongyang's nuclear program have broken down, blaming it on the U.S. for not discarding its old stance and attitude. The State Department maintains the North's comments do not reflect the content or the spirit of the talks that took place in Stockholm Saturday. Diplomatic ties between the U.S. and North Korea have been static since the February breakdown of a second summit between President Trump and North Korean leader Kim Jong-un in Vietnam. Ben Thomas, Washington.
A second whistleblower has come forward about U.S. President Donald Trump's dealings with Ukraine. The lawyer representing the person said Mark Zaid told ABC News this week that the individual is from the intelligence community, like the first whistleblower, whose complaint regarding a phone call between the U.S. and Ukrainian presidents triggered an impeachment inquiry into Mr. Trump. Iraq's cabinet issued a new reform plan Sunday following a night of clashes in which security forces opened fire on protesters, killing at least 19 people. The cabinet met through the night in an effort to respond to 5 days of protests that have taken authorities by surprise and led to the deaths of nearly 100 people. For more on any of today's news, please visit us at voanews.com. This is VOA News. President Tayyip Erdogan says Turkish forces will intervene in northern Syria after warning the United States it had done too little to expel its Kurdish allies from the border area. Reuters' Lucy Fielder reports.
Turkey says it's about to launch an air and ground military operation into northern Syria. President Tayyip Erdogan accuses Washington of not doing enough to expel Syrian Kurdish fighters in the area from its border. It will happen today or tomorrow, he says. The US-backed Syrian Democratic Forces have threatened an all-out war in response. US forces are stationed in the area too.
That was Reuters' Lucy Fielder reporting. Kosovo is electing a new parliament amid calls for leaders to resume dialogue with Serbia over normalizing ties. Some 1.9 million eligible voters on Sunday started to cast their ballots to elect 120 lawmakers. The vote comes after the outgoing prime minister resigned in July following a request from a Hague-based court to question him over crimes against ethnic Serbs during and after the country's war. Saudi Arabia has lifted some restrictions on women traveling to the ultra-conservative Muslim kingdom. AP's Karen Chamis reports.
Turkey says it's about to launch an air and ground military operation into northern Syria. President Tayyip Erdogan accuses Washington of not doing enough to expel Syrian Kurdish fighters in the area from its border. It will happen today or tomorrow, he says. The U.S.-backed Syrian Democratic Forces have threatened an all-out war in response. U.S. forces are stationed in the area, too.
That was Lucy Fielder from Reuters. Police have blocked a march by thousands of people in Pakistani-controlled Kashmir who wanted to move toward the highly militarized line of control that divides the territory between Pakistan and India. The marchers are protesting the lockdown in Indian-administered Kashmir. India imposed a strict curfew on August 5th after stripping Indian-controlled Kashmir of statehood. Drummer Ginger Baker of Cream and of Blind Faith has died in a hospital in Britain at age 80. We get more from Margie Serralata.
Ginger Baker was explosive in more ways than one. He considered himself a jazz drummer, but many a rock drummer was influenced by Baker's combination of aggression and precision. His drum solos were legendary, and he's often referred to as the first superstar drummer. Cream sold 10 million records with songs like Strange Brew, White Room, and Sunshine of Your Love. Then there was his personality. Baker and Cream singer-bassist Jack Bruce actively hated each other.
I'm Jim Bertel, VOA News.
Hi, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے خصوصی پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے اس میگزین ایڈیشن میں آپ حالات حاضرہ کے مختصر جائزے اور تجزیوں کے علاوہ صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی، ادب اور دیگر دلچسپ موضوعات پر پروگرام سنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گفتگو کا آغاز حالات حاضرہ سے ہی ہوتا ہے۔ پچھلا ہفتہ تو خاصا گرما گرم گزرا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس، دنیا بھر سے آئے ہوئے لیڈروں کی تقاریر اور دیگر مصروفیات، موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں نوجوانوں کا اجتماع اور سربراہی کانفرنس، جنوبی ایشیا میں افغانستان میں صدارتی انتخابات، ہر لحاظ سے خاصے اہمیت کے حامل تھے۔ مگر اس کے تناظر میں ہمارا یہ ہفتہ نسبتاً زیادہ چونکا دینے والی خبریں لے کر نہیں آیا۔ تاہم اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی خبروں میں تیزی آ گئی۔ ویسے تو یہ بات جولائی کی ہے جب صدر ٹرمپ نے یوکرین کے صدر سے فون پر بات کی اور دوران گفتگو مبینہ طور پر اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کے بیٹے کی یوکرین کی ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرپشن کے الزام کی تحقیقات کو دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی۔ ان کے اس ٹیلی فون کے بارے میں انٹیلیجنس اداروں کے ایک نامعلوم اہلکار نے کانگریس کو آگاہ کر دیا۔ خبردار کرنے والی اس اطلاع پر کانگریس میں ایوان کی کمیٹی متحرک ہو گئی اور تادم گفتگو اس کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ سرز ٹرمپ اور ان کے حامیوں کی طرف سے تردیدی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایوان میں متعلقہ افراد کو شہادتوں کے لیے طلب کیا جا رہا ہے اور ان سے متعلقہ دستاویزات مانگی جا رہی ہیں۔ اس ہفتے نشر ہونے والی ہماری کئی رپورٹوں میں سے ایک رپورٹ سنیے جو اس تفتیش کے بارے میں ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ کس حد تک بڑھ رہا ہے اور آئندہ برس ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے جولائی میں یوکرین کے صدر کو جو ٹیلی فون کیا تھا اس کے مندرجات پر متنازع بحث چل رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی اس کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے اور اس امکان پر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا اس اطلاع پر مواخذہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ مسلسل خبردار کرنے والے وسل بلوور اور کمیٹی کے سربراہ ڈیموکریٹ ایڈم شیف کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ خبردار کرنے والا شخص کون ہے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ، ٹیلی فون کال بالکل ٹھیک تھی، مگر وسل بلوور یا خبردار کرنے والے شخص نے اس کو غلط انداز میں پیش کیا اور پھر ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ نے اس کو مزید غلط طور پر پیش کیا۔ میرے خیال میں یہ بہت خوفناک بات ہے، ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پچھلے ہفتے ایک نجی محفل میں صدر ٹرمپ نے خبردار کرنے والے اہلکار کو جاسوس کہا تھا اور اس بات کی ریکارڈنگ کسی نے اخبار لاس اینجلس ٹائمز کو فراہم کر دی۔ ٹرمپ نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ وہ وسل بلوور سے ملنا چاہتے ہیں اور انتباہ کیا کہ اس اطلاع کے بڑے نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ خبردار کرنے والے اہلکار کو ایوان کی کمیٹی کے سامنے شہادت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے تحت سرکاری اہلکار کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی شناخت کو خفیہ رکھ کر اور بلا خوف و خطر نامناسب رویوں کی اطلاع دے سکتا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار جان ہوڈا کہتے ہیں، اگر کسی نے خبردار کرتے ہوئے یہ الزام لگایا ہے کہ صدر نے قانون کے مطابق کام نہیں کیا ہے تو اس پر اس شخص کو سزا دینا یا اس پر تنقید کرنا صدر کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ امریکی بھی صدر کی جانب سے ایسے اقدام کی توقع نہیں کرتے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی سینئر فیلو ایلن کارمیک بھی اس سے متفق ہیں۔
He is using his office in a way that violates the United States Constitution.
کارمیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے کو جس طرح استعمال کیا وہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے سرکاری رقوم کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی اس سے متفق نہیں ہے۔ ایوان میں اقلیتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر کیون میکارتھی کہتے ہیں،
Our job is to legislate, not to continue to investigate something in the back.
ہمارا کام قانون سازی ہے، نہ کہ اس طرح کی تحقیقات کرنا جس میں صدر کے خلاف مواخذے کے لیے جواز تلاش کیا جائے۔ اگر اس تفتیش کے بعد ایوان مواخذے کا فیصلہ کرے تب بھی سینٹ میں اس پر رائے شماری ہوگی اور اس کے لیے 67 ووٹ درکار ہوں گے، جبکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے اور اس لیے اس تحریک کی منظوری کا امکان خاصا مشکل اور محال ہے۔ اسی موضوع پر اسی ہفتے ہماری اردو سروس میں مجلس مذاکرہ اور راؤنڈ ٹیبل مباحثے بھی ہوئے۔ اس میں شریک امریکہ میں مقیم ایک قانون دان پروفیسر طیب محمود نے بتایا کہ وسل بلوور کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان تھیں بہجت جیلانی۔
جی ہاں، اصطلاح یہ پرانی ہے اور وسل بلوور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کوئی خطرے کی سیٹی بجا دے، تو اس سے اب یہ امریکی سسٹم کے اندر یہ قانون بھی ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ بہت اوقات جب ادارے چل رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور سماجی یا سیاسی یا انتظامی ڈھانچہ چل رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات جو اندر وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو علم ہوتا ہے جب کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی حرکت وہاں ہو، لیکن ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو مجھ پہ سختی ہوگی، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے یہ قانون ہے یہاں پہ فیڈرل بھی اور سٹیٹس میں بھی کہ جب کوئی وسل بلور یعنی کوئی اندر خانے کا بندہ کسی غیر قانونی غیر اخلاقی چیز کی نشاندہی کرے تو اس کو حفاظت دی جائے، اس کو اگر ضرورت ہو تو اس کی شناخت کو سیکرٹ رکھا جائے، اس کے خلاف کوئی جو ہے انتقامی کاروائی نہ کی جا سکے۔ تو یہ بیسکلی اس کی اصطلاح کا مطلب ہے۔ تو کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جو کسی ادارے میں کام کر رہا ہے اور اس کو علم ہے کہ ادارے میں کوئی غیر اخلاقی غیر قانونی حرکت ہوئی ہے، تو وہ اس کو سامنے لا سکے بغیر خوف کے کہ میں اگر یہ بات میں نے کی تو میرے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ مجھ سے انتقامی کاروائی کریں گے۔ اس لیے میں یہ کہہ دوں کہ اسے جاسوسی وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، یہ بالکل ایک طرح سے تو بڑی خوش آئند اور تعریف کرنے والی بات ہے کہ جب لوگ کہیں کام کر رہے ہوں تو وہ بتائیں اعلی حکام کو اور عوام کو کہ بھائی جہاں میں کام کرتا ہوں جو بھی وہ ادارہ ہے وہاں یہ خرابی کی بات ہوئی ہے یا ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ایک سماجی خدمت ہے، ایک پورے معاشرے کی خدمت ہے، تو اس کو بلکہ بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جس ادارے کے بارے میں بات ہوگی وہ تو خوش نہیں ہوں گے اور وہ ان کی کوشش ہوگی کہ انتقامی کاروائی کریں تاکہ لوگ چپ رہیں، لیکن اسی لیے قانون ان کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگ بلا خوف و خطر غیر قانونی غیر اخلاقی اقدامات جو ہوتے ہیں اداروں میں ان کو سامنے لا سکیں۔
اچھا، امریکہ میں کانگریس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک خاص عمل سے جسے مواخذہ کہا جاتا ہے کے ذریعے عہدے پر موجود صدر کو برطرف کر سکتی ہے۔ کانگریس کو مواخذے کا اختیار امریکی آئین دیتا ہے۔ ڈاکٹر نجم، گزشتہ کچھ دنوں سے مواخذے یا امپیچمنٹ کے بارے میں متعدد سوال، وضاحتیں، جواز سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ موجودہ صدر کے لیے کس حد تک پریشان کن ہونا چاہیے، جبکہ رائے عامہ کے جائزے ووٹروں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں؟
دیکھیے، جب امپیچمنٹ کا لفظ آئے گا تو یقیناً ایک سیریس بات ہوگی، اگر کسی صدر پہ آئے گا تو اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے لیا جائے یا اس کو سیریسلی نہ لیا جائے، لیکن میرے خیال میں اس امپیچمنٹ کو ہمیں جو آنے والی امریکن الیکشن ہے اس کے نظریے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک طرح سے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور شاید یہ بھی ہو سکے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اچھی ہو، کیونکہ ان کا جو بیس ہے وہ ایک وکٹم ہڈ کا جو نیریٹو ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دیکھو ہمارا جو بندہ ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، اس پہ جب سے جس دن سے آیا ہے یہ ڈیموکریٹس اور دوسرے لوگ ہیں یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ امپیچمنٹ کی بات تقریباً اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کیا گیا تھا۔ تو ایک اس کا قانونی پہلو ہے جس پہ ابھی وضاحت بھی کی گئی، ایک اس کا سیاسی پہلو ہے۔ میرے خیال میں اس وقت سیاسی پہلو جو ہے وہ کہیں زیادہ حاوی ہے، امپیچمنٹ صدور کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے فیڈرل افیشلز کی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکن تاریخ میں کسی صدر کو کبھی بھی امپیچمنٹ کی وجہ سے ہٹایا نہیں گیا. یہ کلاز جو ہے یہ بہت پرانی ہے, یہ بینجمن فرینکلن نے شروع میں اس کو ڈالا تھا, یہ کہہ کے کہ یہ طریقہ اگر کوئی اوبنوکشس پریزیڈنٹ آ گیا تو اس کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہوگا. تو یہ سارا تب سے طے ہے, لیکن چار بار امپیچمنٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں لیکن کسی صدر کو ابھی تک کبھی ہٹایا نہیں گیا. رچرڈ نکسن جو تھے وہ ہٹ گئے تھے خود اس سے پہلے کہ امپیچمنٹ پروسیڈنگز ان کی شروع ہوں. لیکن دو جو صدور ہیں جانسن اور اینڈرو جانسن اور اس کے بعد حالیہ بل کلنٹن, ان کی امپیچمنٹ کی پروسیڈنگ ہوئی, وہ سینٹ تک پہنچی لیکن اس کیس میں بھی ان کو ہٹایا نہیں گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قانونی مسئلہ ضرور ہے لیکن اس وقت اس کا سیاسی پہلو کہیں زیادہ اہم رہا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ ہمارا پروگرام آپ کی دنیا سن رہے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور اب چلتے ہیں جنوبی ایشیا کی جانب. افغانستان میں صدارتی انتخابات ختم ہو گئے. افغانستان کے عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا, مگر نتائج کے لیے سبھی کو طویل انتظار کرنا پڑے گا. دور دراز علاقوں سے نتائج آنے میں خاصی دیر لگ جاتی ہے اور اسی لیے توقع کی جا رہی ہے کہ سرکاری طور پر اس ماہ کے تیسرے ہفتے تک اس کا اعلان ہو سکے گا. جرمنی میں مقیم ایک تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسا نے ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج متنازع بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا اثر امن مذاکرات پر بھی پڑ سکتا ہے. پروگرام جہاں رنگ کے میزبان تھے قمر جعفری.
الیکشن سے پہلے بھی بہت سارے تجزیہ کاروں کی یہی رائے تھی کہ یہ الیکشن بھی الیکشن 2014 کے الیکشن سے کم بدنام نہیں ہوگا بلکہ اس سے زیادہ ہوگا. اب آپ یہ خود سوچیں کہ الیکشن میں 37% جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ آلریڈی بند ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے صرف 2 million ٹرن آؤٹ رہا اس الیکشن میں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے جو کینڈیڈیٹس تھے, کینڈیڈیٹس کی جو کاؤنسل تھی اشرف غنی کے علاوہ, انہوں نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ یہ جو کچھ فلاز ہیں پچھلے سال کے جو پارلیمنٹری الیکشن ہوئے تھے اس وقت سے شور مچا رہے تھے سبھی کہ آپ کا جو بایو میٹرک سسٹم ہے, ووٹر لسٹ ہے اور جو 8 years جو ریزلٹ ٹرانسمیشن جو سسٹم ہے اس کو آپ درست کریں. ہمیں شک ہے کہ ان خامیوں کو بیس بنا کر کوئی بڑی دھاندلی ہوگی.
اسی پروگرام میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر نے بھی حصہ لیا. ان کا تجزیہ تھا کہ انتخابات اور افغانستان میں امن کے عمل کے درمیان تعلق ضرور موجود ہے. قمر جعفری کا سوال اور ان کے جواب کا ایک حصہ.
جہاں تک افغانستان کے انتخابات کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انتخابات کئی دفعہ منتظر بھی ہو گئے, پھر اس کے بعد بہت شکوک و شبہات بھی تھے اور بہت سارے لوگ اس کو پچھلے انتخابات کے اور پھر ان کے پارلیمنٹری انتخابات کے تناظر میں اس کو دیکھ رہے تھے. اصل مسئلہ افغانستان کا جو تھا وہ امن کا تھا, لوگوں کو امن سے زیادہ اس کے توقعات تھے بنسبت انتخابات کے ساتھ, کیونکہ انتخابات تو یہ پرامس نہیں ہے کہ اس کے ذریعے وہاں پر امن آئے گا, لیکن بات چیت کے ذریعے یہ ایک بات طے تھی کہ اس کے ذریعے امن آ جائے گا. اور تو اس سے جو وائڈ اسپریڈ افغانستان کے بارے میں تاثر تھا یا ان لوگوں کے جو توقعات تھے وہ یہ تھے کہ اگر پیس کا عمل پہلے ہو جاتا اور بعد میں انتخابات یا جو بھی حکومت بنتی تو وہ ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر ان کا زیادہ ہوتا کیونکہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے. لیکن بہرحال جس طریقے سے بات چیت کا سلسلہ رک گیا اور انتخابات ہو گئے, لیکن ابھی اس انتخابات میں تین جو لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں دونوں نے تو پہلے حکومت کی ہوئی ہے اور اس حکومت کے ذریعے تو نہ بات چیت کا راستہ کھلا ہے اور نہ ہی کوئی امن کا راستہ انہوں نے طے کیا ہے. اور باقی جو افغانستان کے حالات ہیں کہ تھے جہاں پر ان کی اکانومی ہے تو اس میں کرپشن کیا اور بیڈ گورننس کی, اور تیسری طرف پر یہ ہے کہ ان کے ذریعے دو جو مین کینڈیڈیٹس ہیں اور انہوں نے جو اپنا حصہ ڈالنا تھا افغانستان کے حکومت پر بھی حکومت میں اور اس کو چلانے میں, تو وہ لوگوں کے سامنے ہے. اب اس سے مزید توقع رکھنا میرے خیال میں کہ پرانی بات کو دہرائی جائے گی, مزید کوئی نئی بات نہیں ہوگی یا کوئی نئی اسٹریٹجی مجھے نظر نہیں آتی. البتہ جو بات چیت کا راستہ یہ آیا مستقبل کی حکومت میں یہ ہو کر ان میں سے کوئی بھی ہو یا بدین کا پیار ہو تو شاید اس کا کچھ سوچ مختلف ہو, لیکن ان دونوں کی سوچ تو ایک ہے. اب اگر مستقبل میں یہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان کے سامنے, طالبان کے سامنے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھلے رکھنے کی شرط ضرور رکھے گا اور اس پر بات چیت ہوگی طالبان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جب بھی یہ مذاکرات شروع ہوں گے تو ظاہر ہے پھر بھی یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوں گے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہوگا اس کے بعد پھر افغان حکومت کے. لیکن پچھلے میں بھی حالانکہ پبلک نہیں ہوا تھا لیکن یہ توقع کی جا رہی تھی جس طرح طالبان نے بھی ان کے اسپوکس مین نے بھی کنفرم کیا کہ دو ہفتے کے اندر اندر پھر ان کے افغان مذاکرات ہونے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایک امن ایک سیز فائر بھی ہونا تھا, تو اگر یہ دو باتیں ہو رہی تھی تو پھر تو بہت فائدہ مند تھا افغانستان کے لیے. اب آپ آتے ہیں جو آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کے افغانستان کے اور اس پر کیا اثرات ہوں گے, تو ظاہر ہے جس طریقے سے پہلے انتخابات میں ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہیں اس میں بھی ہوگا. دوسری بڑی بات اس انتخابات میں یہ ہے کہ پچھلے انتخابات سے بھی اس میں کم ووٹ پڑے ہیں, ووٹ ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے صوبے جس میں سر فہرست قندھار وغیرہ ہے اور کہ وہاں پر تو بالکل ہی نیگلیجبل ٹرن آؤٹ چل رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ اگلے سال تک چلا جائے گا اور تب تک یہ رینگتا رینگتا, چونکہ وہاں پر تو جنگ جاری ہے تو جنگ بھی جاری رہے گا اور یہاں پر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا تو حکومت جو ہے مزید یا ان کے سیکیورٹی فورسز جس طریقے سے دلدبین ایک مشہور نے کہا ہے کہ وہ تو پیسے کے لیے لڑتے ہیں کسی نظریے کے لیے نہیں لڑتے. دوسرے وہاں پر جو ایکوالٹیز ہو رہی ہے فورسز کی وہ تقریباً 300 کے لگ بھگ ہے, تو جو بہت بڑا فگر ہے. اس کے علاوہ جو سویلین کیجوالٹیز ہے اور وہ بھی کوئی سینکڑوں میں ہے, تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور خصوصاً افغانستان کے حوالے سے کہ وہ وہاں کے لوگ کب تک اس خون خرابے میں پڑے رہیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اگر حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو میرے خیال میں کہ اتنی میجورٹی یا اتنا ان کا ہولڈ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اب بھی بہت سارا علاقہ طالبان کے کچھ ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے, کچھ انڈائریکٹ کنٹرول میں, کچھ زیر اثر ہے. تو اس کو دیکھا جائے تو حالات تو جھوں کے تو رہیں گے, تو اگر حالات میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر انتخابات کا ہونا یا نہ ہونا عام لوگوں کے لیے چنا نبارت. تو یہ کچھ سوالات ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ البتہ ایک بات ہے کہ اگر فیوچر کی حکومت یہ پچھلے غلطیوں کو نہیں دہراتی اور ایک وہ مضبوط ٹیم اور ایک کنسنسس ٹیم وہ ہوم ورک کر کے بنا لیتی ہے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے, تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ اگلا مرحلہ جو ہوگا جب اب وہ امریکہ اور طالبان کی بات چیت ہو جائے گی تو ان کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی, یا ان کا جو سوچ ہوگا طالبان کی طرف یا طالبان جو کیا سوچ ان کی طرف ہوگا, ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھیں گے وہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ اسی طرح پکڑ کے لائیں گے یا نہیں, ان کے ڈیسیزن کچھ مختلف ہوں گے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب آئیے حالات حاضرہ سے ہٹ کر دوسرے موضوعات کی طرف. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں صحت کے بارے میں ہم نے ایک عمومی گفتگو پیش کی تھی. آج بھی صحت سے متعلق ایک اور مفید اور معلوماتی گفتگو. اچھی صحت اور بیماریوں سے متعلق ایسے بہت سے سوال ہیں جن کا ذکر تو ہم اکثر سنتے اور کرتے رہتے ہیں مگر ان کی تفصیلی اہمیت سے کم ہی آگاہ ہوتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے چند عام لیکن مہلک بیماریوں کا ذکر کیا تھا اور آج بات ہوگی انسانی جسم کے ایک طلسماتی نظام کی. میری مراد مدافعتی نظام سے ہے. فطرت نے ہمارے جسم کو ایک عجیب و غریب صلاحیت عطا کی ہے. اسی کے ذریعے ہم اپنے نہ جانے کتنے انجانے دشمنوں سے نبرد آزما ہوتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے جسم سے مار بھگاتے ہیں. مگر بعض اوقات ہمارے یہ دشمن ہم پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں. یہ ساری ایک دلچسپ طبی کہانی ہے. امریکی شہر شکاگو میں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی نے اس موضوع پر خاصا کام کیا ہے اور یہی ان کا پیشہ ہے. یہ اس کے لیے تجارتی بنیادوں پر ایک پروٹین تیار کرتے ہیں. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی اس نظام کو عام فہم انداز میں بیان فرمائیں گے. ڈاکٹر سرفراز خان نیازی.
اچھا صاحب, سب سے بڑی پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ایولیوشن سائیکل میں دوائیں اور ڈائگنوسس تو بہت ریسنٹ تبدیلیاں ہیں. ملینز آف سال ہم جب اسپیشیز جو تھی ہماری ہیومنز کی, وہ سروائیو کی ہے اس سسٹم کے اوپر جو ہم کو پروٹیکٹ کرتا ہے سارے انفیکشن سے اور جتنی بھی ہمارے چاروں طرف چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیمیج کر سکتی ہیں. تو یہ مدافعتی نظام سب لیونگ میں ہوتا ہے, لیکن ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں اتنے رسکس ہوتے ہیں, لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکس ہے. مثلا یہ کہ کچھ جسم کے اعضا ہیں جیسے جگر ہوا, پتا ہوا, بون میرو, اور ایک پورا پلمبنگ سسٹم ایک اور ہے جس کو لمف کہتے ہیں. اس میں کلیئر لکوڈ چلتا ہے سارے جسم میں جو یہ کیری کرتا ہے وائٹ بلڈ سیلس کو, جو ہماری جب کبھی انفیکشن ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم اس کو فائٹ آف کرتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے ایسے صاحب کہ اس میں بعض دفعہ ایک پیدائشی کمزوری ہوتی ہے نظام میں. اب وہ چند سال پہلے ایک بچہ تھا, وہ سانس نہیں لے سکتا تھا جب تک کہ وہ ماسک نہ پہنے, کیونکہ ان کا نظام پورا کام ہی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد یہ کچھ انفیکشنز ہوتے ہیں, کچھ ایکسپوجر ہوتے ہیں, کیمو تھراپی ہوتی ہے جس سے ہمارا یہ نظام جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ نظام اگر زیادہ توانا ہو جائے, زیادہ اسٹرانگ ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ. مثلاً بیماریاں جیسے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہوتی ہے, اس کا تعلق چین سے نہیں ہے, اس کا تعلق صرف امیون رسپانس سے یا مدافعتی جو نظام ہے اس میں کمی آنے سے ہے اس کی. اسی طرح سے آرتھرائٹس جو ہے یہ بھی ایک طرح سے اسی نظام کی کمی کی وجہ سے پیش آتا ہے. یہ تو یہ تو ایک اتنا اسینشل ہے نظام جو عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا رہتا ہے. مثلا 65 سے اوپر اگر عمر ہے آپ کی تو ویکسین اتنا اچھا کام نہیں کرتی, کیونکہ ویکسین کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے نظام کو توانا کرے. جو اس میں توانا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا. تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ عمر کے ساتھ آتی ہیں. مثلاً کینسر دیکھ لیں آپ, کینسر جو ہے وہ صرف اس وجہ سے سامنے آتا ہے کہ ہمارا جو مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور وہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ کمزوری آتی جاتی ہے اس کی, آتی رہتی ہے اس کی. تو اسی طرح سے اگر اس نظام کو ہم کو برقرار رکھنا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو نظام زندگی ہے اگر اس میں ہم ماڈریشن سے رکھیں, مثلا غذائیت ہے, ایکسرسائز ہے, اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے اسٹریس. اب اسٹریس کا تعلق بہت ریسنٹلی بھی معلوم ہوا ہی ہے. اب آپ بھی سوچیں, آج سے ملین سال پہلے جو اسٹریس تھی وہ کچھ اور نوعیت کی تھی, ہمارا نظام جو تھا وہ اسی نوعیت کو بنانے کے لیے تھا. آج کی اسٹریس کچھ اور اسٹریس ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ بڑی اسٹرانگ ہے لائف اسٹائل کی اور مدافعتی نظام کی. اب میں کچھ یہ بھی ذکر کر چکا ہوں, وہ جو کچھ گھریلو کہانیاں ہوتی ہیں, مثلاً اگر سردی لگ جائے گی تو کولڈ ہو جائے گا, اس کا تعلق یہ بالکل حقیقت سے بہت دور ہے. یا یہ کہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ زکام اور نزلہ جاڑوں میں کیوں ہوتا ہے, اس کا تعلق سردی سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ جاڑے میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں انڈورس, تو ہمیں زیادہ چانسز ہوتے ہیں انفیکشن کے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں اس کو, کہ مدافعتی نظام جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے, اور اگر ہم اس پہ قابو کر سکیں, جس میں دوائیں بھی شامل ہوتی ہیں, لیکن عام طور پہ جو دوائیں شامل ہوتی ہیں وہ دوائیں ہیں جو جسمی نظام جو بناتا ہے وہی اگر ہم دوبارہ لے کے آئیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروٹین ڈرگس کہلاتی ہیں کچھ, جو آج کل ریکامبیننٹ کے طریقے پہ یا ٹیسٹ ٹیوب میں بنائی جا رہی ہیں, جب ہم ان کو دوبارہ انجیکٹ کرتے ہیں باڈی میں تب تو وہ تھوڑا بہت سنبھال لیتے ہیں اس نظام کو, لیکن کوئی علاج اس کا آج تک دریافت نہیں ہوا نظام کو سمجھنے کا اور اور اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کا. جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ وہی ہیں جو جس سے بتایا, غذائیت ہے, ایکسرسائز ہے, ماڈریشن ہے, اسٹریس ہے, یہی چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں. ورنہ یہ کہ زندگی کا نظام ہے اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو مدافعتی نظام ہے جو آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا, یہ اپنے دشمنوں سے لڑتا ہے, تو یہ دشمنوں کی پہچان کس طرح کرتا ہے؟
بہت خوب, تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ جو اس کے جو اب اسے کہ جب فال سیزن آتا ہے تو آپ کو سنیزنگ شروع ہوتی ہے, لوگوں کو ایسما شروع ہو جاتا ہے. وہ ہوتا یہ کہ جب وائٹ بلڈ سیلس جو ہیں ہمارے, جو سفید سیلس ہیں, وہ جب کوئی دیکھتے ہیں ایسا پروٹین, اچھا یہ جس کو ہم اینٹی جن کہتے ہیں, اینٹی جن جو ہے یہ بنا ہوتا ہے پروٹین کا اور کاربوہائیڈریٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے. مثلا یہ جو فلاور میں پولنس ہوتے ہیں, یہ بالکل پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس میں کمبائن ہوتا ہے. اچھا جب یہ باڈی میں داخل ہوتے ہیں تو باڈی ان کو دیکھتی ہے جیسے کہ کوئی جراثیم ہو, بیکٹیریا ہو, تو وہ جو ہے اس کو خطرہ سمجھتے ہیں وہ, اور فوراً وہ کال کرتے ہیں, ایک نئی پورا لشکر جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلس کا جو ہے وہ دوڑتا ہے اس کی طرف اور ان سے لڑتا ہے. جب وہ لڑتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں لڑائی کے, جو لاشیں جو بکھری ہوتی ہیں, وہ ہے جس میں ہمیں سائڈ افیکٹ اور اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اچھا یہ کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. باڈی کے جو پروٹینس ہیں وہ ان کا ایک خاص اسٹرکچر ہوتا ہے, لیکن جب یہ نظام بہت زیادہ توانا ہو جائے یا ایکٹیو ہو جائے تو وہ باڈی کے خود پروٹینس کو سمجھتا ہے فوراً اور ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے. مثلاً ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو سیلس ہوتے ہیں جو بناتے ہیں انسولین, جب وہ دیکھتا ہے ان کو کہ اس میں سے تو پروٹین بن رہا ہے جو انسولین ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی باہر کی چیز ہوگی, اور اس کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اگر وہ بہت زیادہ ایکٹیو اسٹیٹ میں ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو ہمارے سیلس ہیں ان میں صلاحیت ہے یہ دیکھنے کی کہ یہ, اس کو ہم کہتے ہیں یہ باڈی کے خود پروٹینس ہیں یا باہر سے آئے, لیکن بے انتہا ڈیفیکٹیو ہے وہ, اور کسی وقت بھی وہ اٹیک کر سکتا ہے باڈی کے اون سیلس کے اوپر. جیسے بیماری ہے لوپس, اس میں سارے جو پروٹین ہیں باڈی کے وہ کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ باڈی خود اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے ان کو, سیلس کو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ لیکن کسی حد تک وہ بالکل ہمارے قابو میں نہیں ہوتا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو انسان کا مدافعتی نظام ہے, کیا یہ ماحول کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے؟ جیسے آپ امریکہ میں ہیں تو یہاں آپ کا مدافعتی نظام نسبتاً مختلف ہے, اگر آپ پاکستان جائیں گے تو آپ بہت سے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ نہیں ہوتے.
آپ نے بڑی اچھی بات کہی, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیے اگر ہم غور سے دیکھیں تو روزانہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ تیار ہوتا ہے ان چیلنجز کے لیے جو ہمیں روز درپیش ہوتے ہیں. بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. ہم یہاں پر نل کا پانی پیتے ہیں, نل کا پانی صاف ہے, اس میں کوئی ایسے جراثیم نہیں ہوتے. ہم اگر کسی اور جگہ جائیں جہاں پہ وہاں کے لوگ تو پی لیتے ہیں اس کو, کیونکہ وہ جب پیتے ہیں تو وہی جراثیم جو ہیں وہ ان کی اینٹی باڈی یا وہ ان کی مدافعت کے لیے وہ کیمیکل ان کے پاس موجود ہوتے ہیں, تو وہ اس سے لڑ لیتے ہیں. وہ ہم اگر جاتے ہیں جن کو ایکسپوجر نہیں ہے تو وہ پھر بیماری میں تبدیل رہتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بچے کو ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ہم چاہتے ہیں ان کو ہو جائے ایک مرتبہ, تاکہ وہ پھر ان میں امیونٹی پیدا ہو جائے. جیسے میزلس ہے, بڑی اچھی اگزامپل ہے. اب یہ کہ جب میزلس سے مطلب ہو جاتا ہے آپ کو زندگی بھر کے لیے آپ اس سے امیون ہو جاتے ہیں. تو اب بالکل صحیح فرمایا آپ نے, یہ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ بلکہ کنٹینیوس چینج ہے. اگر آپ رہتے ہیں ویسٹ کوسٹ پہ اور ایسٹ کوسٹ پہ آپ کی مختلف مدافعتی نظام ہے, اور اگر آپ ٹریول کرتے ہیں کچھ جگہوں پر, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو زیادہ آپ کو بیماریاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں, صرف اسی لیے کہ آپ کا مدافعتی نظام جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کا ادارہ ہے یہ بھی کوئی پروٹین کسی مخصوص قسم کی بناتا ہے جس سے کہ مدافعتی نظام کو ختم کرنے یا اس کو قائم نہ رکھنے میں مدد ملتی ہے, تو اس کا بھی کچھ تھوڑا سا ذکر کر دیں.
بہت خوب. جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ جو واحد اس کا علاج تو نہیں کہوں گا لیکن اس کا مدافعت اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو باڈی میں پروٹین بنتے ہیں
جی,
اگر ہم ان کو بنا کر کے دوبارہ دے سکیں. تو میری یہاں پہ جو کمپنی شکاگو میں ہے, ہم لوگ وہ بناتے ہیں جو باڈی کے پروٹین ہوتے ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے ریکامبیننٹ ڈی این اے. اس میں ہم کرتے ہیں کہ جیسے بیکٹیریا وغیرہ کو ان کی جینیٹک ڈی این اے کو چینج کرتے ہیں, تو جب وہ گرو کرتے ہیں تو پھر وہ اور چیزیں جو بناتے ہیں اپنے لیے, اس کے علاوہ یہ ڈرگ بھی بنانے لگتے ہیں وہ. اب اس میں ایک ڈرگ ہے فلگراسٹم نیوکوجن, وہ میرا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, اس لیے کہ یہ ڈرگ جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے ہر اس پیشنٹ کے لیے جو کینسر کی کیمو تھراپی میں انوالو ہوتا ہے. لیکن اس کی کاسٹ اتنی ہائی ہے کہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں اور لوگوں کو یہ دوا نہیں دی جاتی صرف کاسٹ کی وجہ سے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس دوا کو بنا کر کے اگر میں ایک افورڈیبل پرائسز پہ بیچ سکوں تو بہت لوگوں کا اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اور چند دوائیں اور ہیں اسی قسم کی جو میں بنا رہا ہوں, لیکن یہ کافی طویل اور مشکل راستہ ہے اور بہت ایکسپینسو پروسیس ہے, لیکن بہرحال مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ ہم یہ بنا کے دنیا بھر میں ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے, میڈ ان امیرکا اور دنیا بھر میں جا سکتی ہیں دوائیں.
ڈاکٹر سرفراز خان نیازی بتا رہے تھے کہ انسانی جسم کا مدافعتی نظام کس طرح کام کرتا ہے اور اس کی کمزوری ہمیں کن کن مسائل کا شکار کرتی ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 21ویں صدی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے. اس صدی کے آغاز سے ابلاغ کی دنیا ہی بدل گئی, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری سماجی زندگی بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے. میل ملاقات کے لیے ذاتی طور پر موجود ہونا اضافی ہو گیا ہے. انسانی رابطے ایک چھوٹی سی مشین کے محتاج ہو گئے ہیں. اس دلچسپ موضوع کے مختلف زاویے ہیں, ان پر آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی, مگر اس وقت اس کا حوالہ ہمارے نوجوانوں کا ذریعہ روزگار ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ دو چار مضامین ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارے نوجوان اس لیے شوق سے پڑھتے ہیں کہ ان کے ذریعے حصول روزگار بہتر اور آسان ہو جاتا ہے. آج کل اس میدان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے. کیا امریکہ اور کیا پاکستان، ہر جگہ نوجوان اس شعبے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں فرید حسن صاحب نہ صرف اس شعبے کے ماہر ہیں بلکہ نوجوانوں کو اس سے متعلقہ ان مضامین کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکھنے کے بعد حصول روزگار آسان ہو جاتا ہے بلکہ روزگار کے دروازے واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمت اور لگن ہو تو مہارت پیدا کر کے آگے بڑھنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ لیجئے اس سلسلے میں مزید باتیں فرید حسن صاحب سے سنیے۔
دیکھیے آج کل مائیکروسافٹ، اوریکل، آئی بی ایم اور مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اپنے سافٹ ویئر بناتی ہیں اور اس کو انٹرپرائز بزنس کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ تو اس میں مائیکروسافٹ کا ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے آفس 365 اور پھر شیئر پوائنٹ۔ یہ کا مقبول اور خاصا استعمال کیا جا رہا ہے اور مائیکروسافٹ کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے آفس 365 یعنی اور شیئر پوائنٹ ان دونوں کو آن لائن کلاؤڈ پہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہر شخص کی ایکسس اس کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ سافٹ ویئر کانٹینٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر کہلاتا ہے، یعنی آپ نے دفتری یا پبلک ویب سائٹ پر اگر کوئی انفارمیشن رکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک کانٹینٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر چاہیے جو کہ آپ کا کانٹینٹ اس پر پوسٹ کر سکے۔ تو یہ ایز اے انٹرنیٹ بھی یوز ہو رہا ہے اور ایز اے انٹرنیٹ بھی یوز ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ سے مراد دفتری کام جو صرف دفتر کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں مخصوص لوگوں کو رسائی ہوتی ہے اس کی، اور ایز اے انٹرنیٹ سے مراد یہ ہے کہ پبلک کو بھی اویلیبل ہے اور چاہیں تو اپنی ویب سائٹ اس پہ بنا سکتے ہیں۔ اب چونکہ ویب سائٹ کو گننا اب بہت مشکل کام ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ بتا سکے کہ اس وقت دنیا میں کتنی ویب سائٹس ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ویب سائٹس اپ ڈیٹس بھی ہوتی ہیں، نئی بنتی ہیں، ان کے لیے ان کو اپ ڈیٹس کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے اور وہ ریسورسز جو ہیں وہ یقیناً جو ڈیولپرز اور اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ لوگ کام آتے ہیں۔ تو شیئر پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں اب براہ راست۔ اس میں اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے یونیورسٹی، آفس یا کسی بھی جگہ کے لیے کوئی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ جو ہے وہ چند سیکنڈز اور چند منٹ میں بنا دیتا ہے۔ اب اس کے اندر بے تحاشا چیزیں انوالو ہیں، مثلا اس ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کرنا، اس شیئر پوائنٹ کے سیٹ اپ کو کریٹ کرنا۔ تو اس میں مختلف قسم کی جابز اویلیبل ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، ڈیولپرز ہیں، ریگولر ویب ڈیولپرز ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بیسیکلی اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آفس 365 ہے اس میں بیسیکلی وہ ایک بڑا ورژن ہے جس میں مائیکروسافٹ نے آفس، ایکسل اور وہ تمام چیزیں جو کہ عام طور پر کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ ہو کر استعمال ہوتی تھیں اب ان کو آن لائن کر دیا۔ تو اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکسل جو کہ ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ہے، ان دیٹ سینس کہ اکاؤنٹنٹس میں ابھی بھی ایکسل سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مائیکروسافٹ نے پیکج بنا کر اس کو آفس 365 کے اندر رکھ دیا۔ اب جس کو بھی مائیکروسافٹ کی کسی قسم کی سرٹیفیکیشن کرنی ہے وہ یا ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے وہ بہت آرام سے اپنا آفس 365 کا اکاؤنٹ اوپن کر کے اور اس سے سیکھ سکتا ہے، اور سیکھنے کے بعد اس میں جاب ڈھونڈ سکتا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، میری یادداشت کے مطابق تقریباً 50,000 لائسنسز مائیکروسافٹ ورلڈ وائڈ گلوبلی ہر مہینے ایشو کرتا ہے. تو یعنی 50,000 سبسکرائبرز کا اضافہ ہر مہینے ہو رہا ہے. تو اب جس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے اس کے لیے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہیومن ریسورسز بھی چاہیے. تو جس کو بھی تھوڑی سی کمپیوٹر کی نالج ہو وہ یہ تمام آفس 365 اور شیئر پوائنٹ اس پہ عبور حاصل کر کے اور جاب حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ ڈیمانڈ استعمال بہت زیادہ ہے, استعمال کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہے. اور اس وقت اتنے لوگ نہیں ہیں کہ جو اس کی ضرورت پوری کر سکیں. تو اسی لیے اگر آپ جاب سرچ انجنز دیکھیں, آپ مختلف جاب ایریاز دیکھیں, تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف شیئر پوائنٹ اور آفس 365 کو اگر آپ سرچ کریں کی ورڈ کے طور پر تو ہزارہ جابس اویلیبل ہیں اس میں. میں چونکہ امریکہ میں رہتا ہوں, اگر آپ اسٹیٹ وائز جائیں تو صرف واشنگٹن ڈی سی میں ہی تقریباً 10,000 to 15,000 جابس اویلیبل ہیں جو کہ شیئر پوائنٹ ریلیٹڈ یا آفس 365 ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ یورپ, مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایشیا, ان تمام جگہوں پر آفس 365 اور شیئر پوائنٹ بے تحاشا یوز ہو رہا ہے. اور آلموسٹ یہ سچویشن تو نہیں کہ ہزارہ جاب ہیں, لیکن وہاں پر بھی اس میں جابس اویلیبل ہیں. اور چونکہ زمانہ اب خاصا کلوز انٹرنیٹ کے لحاظ کی وجہ سے خاصا قریب آ گیا ہے, تو بہت سی جابس ایسی بھی ہیں جو کہ ریموٹلی اویلیبل ہیں. یعنی آپ چاہیں تو لندن میں بیٹھ کر آپ واشنگٹن ڈی سی کے پروجیکٹس پہ کام کر سکتے ہیں یا وائس ورسا. تو اس میں خاصا چارم ہے اور اس میں خاصی جابز اویلیبل ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی جو مجھے نظر آ رہا ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ اس کو سیکھنے کے لیے یہ اس قسم کی جو سافٹ ویئرز ہیں جیسے اسپیئر پوائنٹ یا آفس 365, کتنی تعلیمی استعداد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور جو آپ نے چونکہ خود بھی یہ مضمون پڑھایا ہے, بہت سے لوگوں کو اس کی تربیت اور اس کی تعلیم دی ہے, تو آپ کا کیا تجربہ ہے کہ اس کے لیے کتنی تعلیمی استطاعت ضروری ہوتی ہے اس کی سرٹیفیکیشن کے لیے یا اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے؟
بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور عموماً میں پڑھانے سے پہلے اس سوال کا جواب والنٹیرلی طور پر دیتا ہوں کہ اس میں کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم اگر آتی ہے تو بہت اچھا ہے, اور تھوڑا بہت استعمال اگر آپ بیک گراؤنڈ جائیں تو. چلیے میں آپ کو دوسری اس کے نمبرز یہ بتاتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی میری کلاس میں تھے کہ جنہوں نے سائیکالوجی میں بیچلرز کیا اور وہ اب شیئر پوائنٹ ڈیولپر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. کسی نے سول انجینئرنگ کی اور وہ شیئر پوائنٹ ڈیولپر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو بعض لوگ ہائی اسکول کے بعد بھی شیئر پوائنٹ کا کورس کر کے اور پھر وہ جاب کر رہے ہیں بہت آرام سے. تو سچ ایز کوئی بہت زیادہ تعلیمی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے. اگر بنیادی طور پہ کوئی ڈگری آپ کے پاس ہے تو بہت آرام سے محنت کر کے اس میں جاب حاصل کر سکتا ہے. اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک تو شوق ہو اور دوسرے یہ کہ وقت باقاعدہ لگائے اس میں. سو تقریباً 3 to 6 months کا یہ کورس ہوتا ہے. اور عموماً کوئی بھی شارٹ کورس کمپیوٹر کا 3 to 6 months کا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ شیئر پوائنٹ ہو, چاہے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹنگ جسے کہا جاتا ہے وہ ہو. تو اس میں محنت کر کے بہت آرام سے جاب مل جاتی ہے.
انفارمیشن ٹیکنالوجی کے چند شعبوں کے بارے میں فرید حسن صاحب کی مفید گفتگو آپ نے سنی. تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ای کامرس پالیسی متعارف کرانے والی ہے. اسی جمعرات کو اسلام آباد سے علی فرقان نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ملک میں پہلی ای کامرس پالیسی یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کے ضوابط کی منظوری دی ہے۔ پالیسی کے تحت انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کے فروغ کے لیے ملک کے اندر اور بیرون پاکستان مالی ٹرانزیکشن کے لیے ای پیمنٹ انفراسٹرکچر متعارف کرایا جائے گا اور ادائیگیوں کے لیے بین الاقوامی گیٹ وے قائم کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کو دستیاب ای کامرس پالیسی کے مسودے کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت کو قواعد و ضوابط میں لایا جائے گا۔ مجوزہ پالیسی کے مطابق ای کامرس کو بروئے کار لاتے ہوئے برآمدات کو بڑھایا جائے گا جس سے ملک میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ پالیسی کی بدھ کو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد مشیر اطلاعات فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ ای کامرس پالیسی پاکستان کی معیشت کو دور حاضر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرے گی اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کا باعث بنے گی۔ خیال رہے کہ اس وقت پاکستان میں آن لائن خرید و فروخت کسی ضابطے کے تحت نہیں کی جاتی، جس کے باعث دنیا کی بڑی آن لائن کمپنیاں پاکستان میں اپنی خدمات فراہم نہیں کر رہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ای کامرس کا حجم 99 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جس میں سالانہ 90% اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان میں ہونے والا کاروبار اب بھی دکانوں پر ہونے والی خرید و فروخت کے مقابلے میں محض نصف فیصد ہے۔ ماہر معیشت خرم شہزاد کہتے ہیں کہ آن لائن کاروبار کے لیے کسی پالیسی کے نہ ہونے سے ملک میں اس شعبے سے وابستہ افراد دشواریوں کا شکار تھے، جو کہ اب کسی حد تک دور ہو سکے گی۔
آہستہ آہستہ دنیا کو ٹیکنالوجی چینج کر رہی ہے اور کامرس کے طریقے، ٹریڈ کے طریقے، بزنس کے طریقے جو ہے وہ اب مختلف ہو رہے ہیں، زیادہ ایفیشنٹ ہو رہے ہیں، زیادہ جو ہے ٹیکنالوجیکلی ڈریون ہو رہے ہیں۔ تو اب اس چیز کی ریئلائزیشن آنا ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک پالیسی فریم ورک کی ضرورت ڈیفینیٹلی تھی، لیکن لگتا یہ کہ اس پالیسی کو مزید اور ریفائن کرنا پڑے گا، لیکن ایک اچھی جو ہے یہ ایفرٹ ہے۔
زراعت سے متعلق آن لائن کاروبار کرنے والی عائشہ احمد کہتی ہیں کہ لوگوں کو، خاص طور پر زراعت سے وابستہ افراد کو، انٹرنیٹ کے ذریعے اشیاء کی خرید و فروخت پر اعتماد نہیں ہے، اور ان کے بقول اس پالیسی کے نتیجے میں لوگوں کا رجحان اس جانب راغب ہوگا۔
اس طرح کیا دیکھیں کہ آپ بیسیکلی ریکگنیشن دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ یار دس از اے کائنڈ آف بزنس، دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو ود یور ہابی۔ نیچرلی اس طرح کے لوگ پھر ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں گے، اوور آل کنٹری کی اکانومی کو بھی بہتر بنانے میں سازگار ہوں گے۔
ای کامرس پالیسی کے مطابق دھوکہ دہی کی روک تھام کے لیے نیا میکنزم بنایا جائے گا جو خریدار اور فروخت کنندہ کو تحفظ فراہم کرے گا اور نقصانات کی صورت میں ازالے کا طریقہ کار وضع کرے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور آخر میں کچھ متفرق رپورٹیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر 95 سال کے ہو گئے ہیں، ہمت اور جذبہ اب بھی اسی طرح جوان ہے۔ امریکی نوجوان اپنے اس بزرگ صدر کا بہت احترام کرتے ہیں۔ سابق صدر جیمی کارٹر بھی ان نوجوانوں کے ساتھ بہت مگن اور خوش رہتے ہیں۔ اپنی 95 سالگرہ کے موقع پر نوجوانوں کی ایک ایسی ہی تقریب کا احوال سنیے۔ 1 اکتوبر کو امریکہ کے سابق صدر جیمی کارٹر 95 سال کے ہو جائیں گے۔ 4 سال تک یہ سرطان کے موذی مرض سے لڑتے رہے، پھر 4 مہینے تک ہڈی ٹوٹ جانے کے سبب چارپائی سے لگے رہے، مگر ان بیماریوں اور ضعیفی کے باوجود ان کا جذبہ جوان ہے اور آج بھی یہ انسانیت کی خدمت کے لیے پرجوش ہیں۔ امریکہ کی معروف ایموری یونیورسٹی کی ٹاؤن ہال میٹنگ میں یہ گزشتہ 36 برسوں سے ہر سال شریک ہوتے رہے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے ایک طالب علم کا کہنا ہے،
I think that it's a problem when people overly lionize political figures, but I do have a great deal of respect for Jimmy Carter.
میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر کا اس طرح جشن منانا خاصے مسائل پیدا کرتا ہے، مگر میں جیمی کارٹر کے لیے بہت عزت و احترام کے جذبات رکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے گزشتہ 30 بلکہ اس سے بھی زیادہ برسوں سے جو رفاہی اور فلاحی کام کیے ہیں ان کے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے۔ ان کی انسانیت کے لیے خدمات بہت عظیم ہیں۔ سابق صدر جیمی کارٹر اس موقع پر کہتے ہیں، میں اب تک ان خدمات کو جاری رکھنا چاہتا ہوں جن کی نصیحت میرے اسکول کے پرنسپل نے کی تھی۔ وقت بدلتا رہتا ہے مگر انسانی اقدار تبدیل نہیں ہوتی۔ ان کی پاسداری پر میرا ایمان ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، یا دوسروں کی مدد کرنا. وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے 95 سالہ جیمی کارٹر نے بتایا کہ اب بھی وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کا دورہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں مختلف مسائل کے شکار لوگوں کی حد المقدور مدد کرنا چاہتے ہیں. میں ہر سال 3-4 بار افریقہ جایا کرتا تھا مگر اب اپنی صحت کی وجہ سے ان کو کم کر دیا ہے. تاہم میں کارٹر سینٹر کی سرگرمیوں میں بدستور شامل رہتا ہوں. ہمیں دنیا بھر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد جاری رکھنا چاہیے. ایموری یونیورسٹی کے تاریخ کے پروفیسر جوزف کرسپینو کا کہنا ہے کہ جیمی کارٹر امریکہ کے سیکولر سینٹ ہیں.
His longevity, his commitment to doing as much good as he can do in the time that he has on earth is really
ان کی طویل العمری نیکی کرنے کا عزم یقیناً ایک قابل فخر ماڈل ہے, صرف امریکیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. ایک اور غیر سیاسی رپورٹ. تعلق امریکہ کی مشہور ہارورڈ یونیورسٹی پر دائر ایک مقدمے کے فیصلے سے ہے. پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
امریکہ میں ایک وفاقی جج نے ہارورڈ یونیورسٹی کو اس الزام سے بری ذمہ قرار دے دیا کہ یونیورسٹی ایشیائی امریکی درخواست کنندگان کے ساتھ امتیاز برت رہی ہے. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. اس مقدمے پر کافی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھیں, جس میں اسٹوڈینٹس فار فیئر ایڈمیشنز نامی ایک گروپ نے ہارورڈ یونیورسٹی پر, جس کا شمار آئی وی لیگ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اور غیر قانونی طور پر ایشیائی امریکیوں کی تعداد کو کم رکھ رہی ہے تاکہ کیمپس میں ایک خاص نسلی توازن برقرار رکھا جا سکے. امریکہ کے ڈسٹرکٹ جج ایلیسن بروز نے تاہم یہ فیصلہ دیا کہ ہارورڈ میں داخلوں کا مرحلہ ہر لحاظ سے درست نہیں ہے لیکن آئینی معیار کے مطابق ہے. انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ کسی قسم کے نسلی امتیاز کا ثبوت نہیں ملا اور ایسی کوئی شہادت بھی نہیں ملی کہ داخلے کا کوئی فیصلہ ایشیائی امریکی شناخت کی بنا پر کیا گیا ہو. مقدمے کا یہ فیصلہ 3 ہفتوں کی سماعت کے بعد سامنے آیا ہے. سماعت کا آغاز 2018 میں ہوا تھا. مقدمے نے افرمیٹیو ایکشن کے معاملے پر بحث کو پھر سے جنم دیا تھا. اس فیصلے سے دوسری یونیورسٹیوں کو عارضی طور پر اطمینان ہوا ہے جو کیمپس میں کثیر نسلی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے رنگ نسل کو ایک طریقہ کار خیال کرتی ہیں. ساتھ ہی اس فیصلے سے ایک طویل جنگ کا راستہ کھل گیا ہے جس کے بارے میں ماہرین کی پیش گوئی ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اس تمام صورتحال پر ہارورڈ یونیورسٹی نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. اسٹوڈینٹس فار فیئر ایڈمیشنز نامی تنظیم نے کہا ہے کہ وہ فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی. اس تنظیم کے سربراہ ایڈورڈ بلوم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے جو دستاویزات اور بیان حلفی داخل کیے تھے ان سے صاف انکشاف ہوتا تھا کہ ایشیائی امریکی درخواست کنندگان کے خلاف سوچے سمجھے انداز میں امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے. افرمیٹیو ایکشن کے حامیوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے دوسری یونیورسٹیوں کو یقین دہانی حاصل ہوگی. گروپ کے سربراہ کرسٹن کلارک کا کہنا ہے کہ فیصلے میں اس بات کو صحیح طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ نسل کی بنیاد پر داخلے نہ صرف قانونی بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں کہ تعلیمی ادارے ہر طبقہ زندگی کے طالب علموں کے لیے دستیاب ہیں جن میں نسلی اقلیتیں شامل ہیں. جہاں تک ہارورڈ یونیورسٹی کا معاملہ ہے, مقدمہ دائر کرنے والوں نے یہ دلیل دی تھی کہ داخلوں کے معاملے میں ایشیائی امریکیوں کے لیے معیار اونچا رکھا گیا تھا, جبکہ ایسے سیاہ فام اور ہسپانوی طالب علموں کو فوقیت دی گئی تھی جن کے خراب گریڈز تھے. سن 2013 میں ہارورڈ کی ایک اپنی رپورٹ میں پتہ چلا تھا کہ اگر صرف نصابی صلاحیت کی بنیاد پر درخواستوں کا جائزہ لیا جاتا تو 43% طلبا ایشیائی امریکی ہوتے, جبکہ حقیقتاً ان کا تناسب صرف 19% تھا. تاہم ہارورڈ کا کہنا ہے کہ رپورٹ کی بنیاد نامکمل اعداد و شمار پر تھی. مقدمے میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ ایشیائی امریکیوں کو نسلی تعصب کی بنا پر کم ریٹنگز ملتی ہے, جس کی وجہ سے طلباء کی درخواستیں بہت عمدہ نصابی ریکارڈ کے باوجود رد ہو جاتی ہیں. مقدمے کی بنیاد ہارورڈ میں داخلے سے متعلق 6 سال کے اعداد و شمار پر رکھی گئی تھی, جس کے مطابق ایشیائی امریکیوں کی ذاتی ریٹنگ اور ان کے داخلوں کی شرح سب سے کم تر سطح پر تھی. بہت سی نامور یونیورسٹیوں کی طرح ہارورڈ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ داخلوں کے معاملے میں رنگ و نسل کو اس لیے پیش نظر رکھتی ہے کہ کثیر نسلی ماحول کو فروغ دیا جائے، تاہم اس کا موقف ہے کہ یہ ان عوامل میں سے محض ایک ہے جو داخلے کی درخواستوں پر فیصلے سے پہلے زیر غور آتی ہیں۔ بعض ریاستیں داخلوں کے معاملے میں رنگ و نسل کو اہمیت دینے پر پابندی لگاتی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس فار فیئر ایڈمیشنز کو مبینہ طور پر ایک سیاسی گروپ قرار دیا ہے، جسے بقول اس کے ایشیائی امریکیوں کی حقیقی معنوں میں مدد کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، تاہم اس تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کے 20,000 سے زیادہ ممبر ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی خصوصی میگزین ایڈیشن آپ کی دنیا کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔